ذكره شرف للذاكرين وشكره وطاعة تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزيزان الكرامي یہ جو ہماری مجالس کا سلسلہ تھا اس سلسلے کی آج آخری زحمت ہے. کل سے چونکہ شہادت کی شبیں ہیں مختلف مقامات پر مجھے خطاب کرنا ہے, اس سلسلے کو آج یہی ہم روک رہے ہیں, لیکن یہ اندازہ ہوا کہ یہ موضوع خاصا وسیع ہے اور اس میں نہ صرف خطبات بلکہ اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تشریحات کی بڑی ضرورت ہے. ان تشریحات کے بغیر مفہوم تشنا رہے گا. توحید پر گفتگو کرتے ہوئے عدل پر خاصی روشنی ڈالی گئی, اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ عدل کا اصول کس قدر لازمی اور ضروری ہے. آج دنیا عدل ہی کو ترس رہی ہے, آج دنیا حقیقت میں عدل ہی کو ترس رہی ہے, اور عدل کی ضد ہے ظلم. جہاں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے, وہاں ناانصافی. اور جتنا زیادہ ظلم ہوگا اسی قدر زیادہ ناانصافیاں ہوں گی, اور یہ ظلم اور ناانصافی بہت سارے اور خامیوں کو جنم دیتی ہے. صرف مکتب تشیع کی بات نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک میں, ہر معاشرے میں, ہر جگہ عدل فطرت انسانی کی پکار ہے. علی بن ابی طالب سے جہاں ایک طبقے کو, بلکہ یہ میں یوں کہوں گا کہ مسلمانوں کے ایک غالب اکثریت کو والہانہ محبت ہے, وہاں ان سے تعصب کا سلسلہ بھی آج تک جاری ہے. عداوت اور تعصب کا سلسلہ آج تک جاری ہے, اور وہ طبقہ وہی ہے جو علی کے عدل کو برداشت نہ کر سکا تھا. اور آج بھی اگر علی کو اس کا حق دے دیں تو علی سے کے مخالفین کو کیا کریں گے, انہیں کس کھاتے میں رکھیں. بڑا مشکل ہے علی سے محبت کا حق ادا کرنا. علی اس کوہ بلند پر ہے عدل کے, کہ اگر ان سے محبت کی جائے تو لا محالہ بہت سو سے ساتھ چھوٹتا ہے. یہ نظریہ قائم نہیں رہ سکتا کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. اتنا واضح فرق ہے. اور علی اس بلندی پر ہے عدل اور انصاف کی کہ دیکھیے میں چونکہ آخری مرحلے سے تو میں اس پہ زور نہیں دوں گا, نوازات کروں گا اس کے, لیکن میں اشارے دے کے جا رہا ہوں, آپ خود اس کی تحقیق کریں کہ اس وقت کے بھی غیر مسلموں نے علی سے محبت کی. مسلمان تو حق ادا نہ کر سکا چونکہ کہیں نہ کہیں اسے ضرب لگ رہی تھی, لیکن غیر مسلموں نے عقائد کے لحاظ سے جن کا تعلق نہ تھا اسلام سے, وہ علی کے عدل سے انکار نہ کر سکے بلکہ انہوں نے برملا تسلیم کیا کہ اتنا بڑا عادل انسان ہم نے نہیں دیکھا, وہ علی کے عدل پر ایمان لے آئے. اور انہوں نے برملا اعتراف بھی کیا, اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. اور آج بھی وہ برملا بہت سارے غیر مسلم علی کے عدل کا اعتراف کرتے ہیں. ایک ہی بات کتنا بڑا معجزہ ہے. آج دیکھیے اسلام پر دہشت گردی کا الزام ہے, مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام ہے, اسلام پر یہ بھی الزام ہے کہ اسلام علی کی تلوار سے پھیلا. اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ تلوار بھی علی ہی نے چلائی ہے, سب سے زیادہ تلوار علی نے چلائی ہے, لیکن علی کے دامن پر کوئی ناحق خون بہانے کا الزام نہ لگا. علی کے دامن پر کوئی ظلم کا الزام نہ لگا سکا. علی کے لیے کوئی نہ کہہ سکا کہ اس نے ایک قطرہ خون بھی ناحق بہایا. علی نے ظلم کیا. اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ دشمن کو قتل کیا علی نے, لیکن اس کے جسم سے اس کا لباس اور زرہ نہیں اترا, جو زمانے کا دستور تھا, دستور تھا اس زمانے. ادھر وہ مقتول کی بہن اپنے بھائی کی لاش پر آئی اور دیکھ کر چونک گئی, حیران رہ گئی. لاش کو دیکھ کر کے اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ لاش پوری طرح سے سالم ہے, نہ کوئی جسم کے اعضا کاٹے گئے ہیں, نہ جسم سے زرہ اتاری گئی ہے, نہ لباس اتارا گیا. تو بے اختیار اپنے بھائی پہ رونے کے بجائے قاتل کی شرافت کا قصیدہ پڑھنے لگے, لو کان قاتل عمر غیر قاتل ہی, اگر میرے بھائی عمر کا قاتل اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا, اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا, بقی تو میں اس پہ روتی. بقی تو ہوں ماں تم تو فی الآباد, ہمیشہ ہمیشہ اس پر روتی. لیکن قاتل ہوں من لا نظیر لہ, اس کا قاتل تو وہ ہے کہ جس کا پورے عرب میں کوئی مثل و نظیر بھی نہیں, قاتل کی کوئی مثل نظیر نہیں. اقان ابو کو یوتا بیضت البلد, اور اس کے باپ کو تو بیضت البلد کہا گیا. ارے غیر مسلم جو علی کے ہاتھ سے قتل ہو, اس کی بہن علی کی بھی شرافت کا قصیدہ پڑھے, علی کے باپ کی بھی شرافت کا قصیدہ پڑھے, لیکن یہ مسلمان ہے جو نہ علی کی شرافت کا قائل ہو رہا ہے, تو اعتراف نہیں کر رہا. اعتراف اس لیے نہیں کر رہا کہ بہت سے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں اور علی کے بال کے بارے میں. تو عزیزوں یہ ہے عدل کے حوالے سے ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی, اور شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ عدل سے انکار کیا گیا. انکار صرف اس لیے کہ ظالم بادشاہوں کے خلاف تحریکیں نہ اٹھیں, ان کے افعال پر حرف زنی نہ ہو, ان کے ظلم کو ظلم نہ کہا جائے, ان کے جبر کو جبر نہ کہا جائے, ان کی ناانصافیوں کو ناانصافی نہ کہا جائے. بھائی اللہ بھی جب عادل نہیں ہے تو پھر بادشاہ کے لیے عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ اور جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, انسان نہیں کرتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کرتا ہے, اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. جوڑے بھی آسمانوں پر بنتے ہیں, یہ کہاوت عام ہے نا, جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, یعنی جو کچھ کہنا ہے اللہ کو کہو, حکومت کو کچھ نہ کہو. حکومت معصوم ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے. یہ نظریہ خاص طور پر یزید کے بعد یزید کے حامیوں نے یزید کو بچانے کے لیے اور آج تک چل رہا ہے. جو کچھ کرتا ہے اللہ کر رہا ہے, بادشاہ کا کوئی قصور نہیں. اور کسی کو برا بھی نہ کہو, کسی پہ تنقید نہ کرو, ظالم کو ظالم نہ کہو, چونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. عزیزو اس عدل سے انکار کرنے کے لیے کئی عجیب و غریب نظریات کریں. ایک تو یہ حکومت خواہ کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو, بادشاہ ذل الہی ہے, خلیفہ ذل الہی ہے, اللہ کا نامزد کردہ ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے, کوئی آواز نہیں بلند ہونی چاہیے, احتجاج نہیں ہونا چاہیے, کوئی کسی قسم کی بغاوت نہ ہو, اور اگر ہو تو اسے کچل دو, بے دردی سے کچل دو, خواہ کتنا ہی خون بہانا پڑے. بغاوت جائز نہیں ہے, اور جو بغاوت کرے وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے. اور اس نظریے کی ابتدا پہلی ہی دن رسول کے رحلت کے فوراً بعد کی سلسلہ شروع ہوا, جب کچھ قبائل مخالفت پر اتر آئے تو کہا گیا یہ مرتد ہے, تو قتل کرو, اور قتل کیا گیا, قتال کیا گیا. اور اس قتال کی زد میں رسول کا عظیم تر صحابی بھی آیا ہے جسے مالک بن نویرہ کہتے ہیں. مالک بن نویرہ بہت بڑی شخصیت ہے, اور اس کو عمال عامل زکات معین کیا ہے رسول نے, مالک بن نویرہ. مالک بن نویرہ نے کیا کیا, عامل زکات تھے, پورے قبیلے سے زکات جمع کرتے تھے اور رسول کی بارگاہ میں پہنچاتے تھے. لیکن رسول کی رحلت ہو گئی. مالک بن نبیرہ غدیر کے میدان میں تھے، غدیر کا اعلان سنا تھا انہوں نے، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی اس نے مالک بن نبیرہ کو حیران و پریشان کر دیا. مالک بن نبیرہ نے اعلان کیا کہ ہاں یہ زکات کا مال ہے تو صحیح، لیکن یہ مال خدا ہے، یہ اس کو ہم پہنچائیں گے جس کی خلافت ثابت ہو جائے. اس لیے کہ ہم نے غدیر میں کچھ اور سنا ہے، یہاں صورتحال کچھ اور، تو اس نے روکا ہے. وہ منکر زکات نہیں ہے، منکر زکات نہیں ہے، تارکین زکات میں شامل نہیں ہو سکتے. ایک تارک صلات ہوتا ہے یا تارک زکات، جو حکم کہیں کا منکر ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ تارک صلات نہیں، وہ نہیں پڑھ رہا نماز، یہ مانعین زکات ہے. تارک وہ ہے جو کہہ دے اس حکم کو میں مانتا ہی نہیں، تو وہ تارک زکات نہیں ہے، تارکین زکات نہیں ہے، مانعین زکات. دونوں کے حکم میں بڑا فرق ہے. آج بہت سے روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ قاتل نہیں ہے، واجب القتل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی، حکم نماز کا منکر نہیں ہے، تو اس کا حکم دوسرا ہے. لیکن یہ تو غدیر کے میدان میں ہیں، ولایت علی کا اعلان سنا ہے. تو لشکر بھیجا گیا، لشکر، لشکر کشی ہوئی، میں بہت جلدی سے گزروں گا اس واقعے سے. اور سرکردگی ہے ایک بہت بڑے جنرل کی، بہت بڑے جنرل کی. یہ قوم عجیب قوم ہے، کبھی جنرل کو گالیاں دیتی ہے اور کبھی جنرلوں کی پرستش کرتی ہے، اور بہت سارے جنرلوں کی آج تک پرستش ہو رہی ہے. تو جنرل صاحب پہنچے ہیں پورا لشکر ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، اذانیں، اور پھر مسجد میں باجماعت نماز بھی ہوئی، اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، اور ان کے لشکر میں. تو اگر یہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، تو پھر یہ نماز کیسی، یہ جماعت کیسی؟ اور پھر مذاکرہ بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی. مالک بن نبیرہ نے اپنا موقف واضح طور پر بیان کیا، ادھر جنرل صاحب نے اصرار کیا کہ چلو ہمیں لے چلو مدینے، ہم وہیں بات کریں گے، لیکن نہیں مانے. ہوا یہ کہ اس جنرل صاحب کی نگاہ پڑ گئی مالک بن نبیرہ کی خوبصورت بیوی پر، جو بہت ہی خوبصورت تھی، وہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوا. وہ پھر اچانک چڑھائی کر دی گئی اور قتل عام، مالک بن نبیرہ کو قتل کیا گیا. اسی رات ان کی بیوہ سے عقد رچایا گیا. اور ان کے سر کو ہانڈی میں رکھ کے چولہا بنایا گیا، اس پر ولیمہ دعوت. تو یہ جو بڑی دل خراش ہے، اب یہ مرتد تھے. اچھا، پھر خلیفہ دوم کے بیٹے نے شہادت دی ہے جنرل کے خلاف دربار میں آ کر، اور ابو قتادہ نے کہ نہیں ایسا نہیں، مسلمان تھا، وہ زیادتی ہوئی اور اس جنرل کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف حد جاری ہونی چاہیے. خلیفہ دوم نے اصرار کیا ہے کہ حد جاری ہونا چاہیے. معزول ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، انہیں بچا لیا گیا. تاجی ان سے خطا ہو گئی، اجتہاد کیا خطا ہو گئی. یہاں پہ دیکھا خطا اجتہاد نہیں کہا. اور اسی لیے خلیفہ دوم نے اپنے دور میں اس جنرل کو معزول کیا ہے، اور ان کا اعزاز بھی چھین لیا. تو عزیزو بات یہ ہے کہ حکومت خواہ کسی طرح سے قائم ہو کسی طرح سے قائم ہو خواہ الیکٹڈ ہو یا ان الیکٹڈ غلبے سے قائم ہو ظلم سے قائم ہو لیکن قائم ہو جائے تو پھر حکومت حق ہے اور اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی اور بغاوت جو کرے وہ مرتد کافر ہے واجب القتل اور بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ حکومت جائز ہے بغاوت اگر کامیاب ہو جائے جو بغاوت کے ذریعے سے جو برسر اقتدار آ جائے پھر وہی ناحق حق بن جاتا ہے یہ عجیب عجیب اصول گڑے تو عزیزو آج بھی آپ دیکھیں یہ دورے میں آ رہے ہیں بہت سارے عرب ممالک میں بغاوتیں ہو رہی ہیں لیکن کہیں بغاوت کو بغاوت کہاں جا رہا ہے کہیں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہیں کہا جا رہا ہے کہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے مظالم ہو رہے ہیں اسے بند کیا جائے یعنی اسلامی حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں اگر شام میں ہلچل ہے تو کہہ رہے نہیں عوام کو مت کچلو عوام کو مت قتل کرو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اور بحرین میں اگر بغاوت ہو تو اسے کچل دو وہ کافر وہ مرتد یہ دوہرا معیار شروع سے رہا ہے یہ بے ڈھنگی چال ہمیشہ سے رہی تو عزیزو آئیے میں نے کل گفتگو کی خطبہ شفیعہ کے حوالے سے کل ہی کہتے ہیں جب تیسرا دور تھا اور نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبوں میں ملے گا کہ شورا کے بعد تیسری حکومت قائم ہوئی اور علی نے کہا فقام معه بنو ابی ہے یغزمون مال اللہ خزمت الابل نبتت الربی یہاں تک ایک تیسرا شخص حتی قام ثالث القوم نافجن حزنی ہے بین نسیل ہی و مختلف ہی میں ترجمہ نہیں کر سکوں عالم بس میری عربی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور نہ اس ترجمے کو آپ سن سکیں لیکن میرے مولا نے بہت بڑی بات کی تیسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا اپنا پیٹ پھلائے ہوئے اور پھر اس کی کیا کیفیت تھی وہ مولا نے آگے بیان کی نافجن حزنے ہے بین نسیل ہی و مختلف ہی تیسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا وقام معه بنو ابی ہے اس کے ساتھ اس کے بھائی بند رشتہ دار سارے اٹھ کھڑے ہوئے یغزمون مال اللہ خزمت الابل نبتت الربی بھائی بند سارے اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح سے چرنے لگے جیسے اونٹ فصل ربی کا آٹ چارا چرتا ہے مال خدا کو رسول کا معاشی نظام کہاں گیا رسول کا دیا ہوا مساوات کا نظام کہاں رہا مال غنیمت سب رشتہ داروں میں رہ جائے اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا پرسوں خلافت و ملوکیت اٹھا کے دیکھیں ڈاکٹر طہٰ حسین کا لٹریچر دیکھیں الفتنۃ الکبریٰ دیکھیں اور سیرتوں پہ لکھی ہے انہوں نے کتاب آخری دو خلفاء پتا چلے گا یہ بغاوتیں کیوں ہوئی ایک طرف بھوک ایک طرف افلاس ایک طرف غربت اور ایک طرف حکمران اور ان کے سارے رشتہ دار اور عزیز دولتوں کا انبار لگائے ہوئے اونٹوں کی قطاریں کنیزیں سکے سونا چاندی ڈھیر کے ڈھیر تو عزیزو لوگ دیر تک ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے اور اس حد تک ناانصافی ہو. اور یہ ایک بات کہوں، رسول نے تو مساوات کا اصول قائم کیا تھا، مال غنیمت برابر تقسیم ہوتا تھا. دوسرے دور سے یہ عدم مساوات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں کسی کا وظیفہ کم اور کسی کا زیادہ، ایک مراعات یافتہ طبقہ پیدا کیا گیا. اور تیسرے دور میں تو انتہا کو بات پہنچ گئی، اور ناانصافی اگر ہوئی ہے تو اہل بیت کے ساتھ ہوئی. اور روز اول سے صدق کا معاملہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ جب موقع ہوگا گفتگو کریں گے. پہلی معاشی مار ماری ہے تو بے انتہا، اور ایک ایک ملک سے آنے والا خمس ایک ایک عزیز کو دے دیا جا رہا ہے، ایک ایک عزیز کو دے دیا جا رہا ہے. مروان جیسا طرید رسول، جسے رسول نے مدینے سے باہر نکال دینے کا حکم دیا تھا، وزیر اعظم بنا ہوا ہے، مشیر اعظم بھی بنا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی صلح جو مرتد ہو چکا تھا، مرتد رسول کے دور میں، اور رسول نے جس کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ چار افراد کے لیے کہا تھا، چار افراد کے لیے کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ گئی. آج فتح مکہ کا بھی دن ہے، فتح مکہ کے دن رسول نے عام معافی دی ہے، عام ایمنسٹی، جنرل ایمنسٹی. کئی زہبو انتم الطلقاء، جاؤ تم سب میرے آزاد کردہ ہو آج کے دن. لیکن چار افراد اگر خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کیا جائے. ان میں سے ایک عبداللہ ابن ابی صلح ہے، اسے بچا لیا گیا، چھپا لیا گیا. اور پھر معاف کرائے رسول سے سفارش کر کے، زور دے کر کے. پہلے تو چھپا لیا گیا اور پھر اس کو بھی گورنر بنا دیا گیا. بتائیں اجلہ صحابہ کی موجودگی میں طلقاء بنو امیہ کو گورنریاں ملیں اور اجلہ صحابہ موجود رہیں اور خاموش رہیں، ان کو کوئی عہدہ کوئی منصب نہ ملے، کس قدر تعجب کی بات. تو عزیزوں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تاش اٹھ کھڑے ہوئے. اور پھر یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کس نے کیا رول ادا کیا، میرے مولا نے کیا رول ادا کیا. میرے مولا نے پوری کوشش کی کہ فتنہ آگے نہ بڑھے، قتل و غارت گری نہ ہو. حسن و حسین کو معین کیا حفاظت کے لیے، اور خود امیر شام جو بعد میں قصاص کا مطالبہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے خود عملاً کوئی مدد نہیں کی ہے، عملاً کوئی مدد نہیں کی ہے. انہیں لکھا جاتا رہا، پکارا جاتا رہا، لشکر لے کر آئے لیکن مدینے کے باہر لشکر کو قیام کرا دیا. اور میرے مولا نے بہت سارے خطوط میں اشارہ کیا، لکھا ہے کہ خود انہوں نے چاہا کہ یہ قتل ہو، قتل ہو تو بعد میں بارش بن کے اٹھ کھڑے ہوں اور حکومت کے پر قابض ہو جائیں، جیسا کہ پہلے سے خواب دیکھا تھا. جان رہے تھے کہ بہت بوڑھے ہو چکا ہے خلیفہ، بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اب ہوا سازگار نہیں ہے، لوگ مخالف ہیں، اب حکومت نہیں چلے گی. لہذا چاہتے تھے کہ مظلوم بنا کر قتل کرا دیں اور پھر کرتا لے کے کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ مرنے والے کا کرتا بلند کر کے سیاسی شہادت حاصل کی جاتی ہے. سیاسی شہادت حاصل کرنے کا رواج اب عام ہو گیا ہے، تو یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے. لیکن اب میں یہاں کہوں گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے نا اور پھر تبدیلی آئی. اگر جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے کہ بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو پھر یہ قصاص کا مطالبہ کیوں؟ پھر قصاص کے نام پر دو دو جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ بھائی جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور پھر اب جو حکومت قائم ہوئی علی ابن ابی طالب کے، سنیے، اور آج میں بذات نہیں کر سکوں گا، پہلی عوامی حکومت ہے، پہلی. لوگ کہتے ہیں اسلام میں جمہوریت، جمہوریت کہاں ہے جمہوریت؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سی حکومت جمہوری ہے؟ اگر ہے تو وہ علی کی حکومت جمہوری ہے. علی کی بیعت بند کمرے میں نہیں ہوئی ہے، کسی حجرے میں نہیں ہوئی ہے، 30-35 آدمیوں نے بیعت نہیں کی ہے. علی مولا بنا ہے تب بھی کھلا میدان تھا، مولا بنا ہے تب بھی کھلا میدان تھا، اور اگر علی خلیفہ بنا ہے تب بھی کھلا میدان. غدیر کے میدان میں کون نہیں ہے؟ جو بھی مسلمان ہے وہ ہے، جو بھی صحابی ہے وہ ہے، اور اس نے بیعت کی ہے اور مبارکباد بھی دی ہے. نہیں اگر مانا ہے کسی نے تو وہ ایک ہے، ایک وہ حارث، جیسے خلافت آدم کے وقت بھی ایک ہی ہے نا منکر، غدیر میں بھی ایک ہی ہے، اور یہاں تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد کسی حجرے میں سازش نہیں ہوئی ہے، کھلا میدان. اور تین روز تک ہجوم علی پر چڑھائی کرتا رہا، اور علی انکار کرتے رہے، نہیں جاؤ 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 میرے غیر کے پاس جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے، تم میرا عدل برداشت نہیں کر سکو گے، نہ تم میرے ساتھ چل سکو گے. علی جان رہے ہیں مزاج بدل چکے ہیں، عادتیں بدل چکی ہیں، اتوار بدل چکے ہیں. علی سختی کے ساتھ عدل نافذ کریں گے، اور عدل لوگوں کو گوارا نہیں ہوگا. جاؤ میرے گھر کے پاس. تو اب جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ عوامی ہے، جمہوری ہے. اور جمہوری طریقے سے اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ چوتھی ہی ہے، پہلی نہیں ہے، یہ دوسری نہیں ہے، تیسری نہیں ہے. اس کے خلاف بغاوت کا کیا جواز ہے؟ اس کے خلاف مخالفت کا کیا جواز ہے؟ اگر پہلی خلافت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے مرتد ہیں، اگر وہ مرتد ہیں، اگر دوسری خلافت کے خلاف اٹھنے والے کافر ہیں، تیسری خلافت کے خلاف اٹھنے والے مرتد ہیں، تو چوتھی خلافت کے خلاف، پھر چوتھی خلافت کے خلاف بھی بغاوت کرنے والے مرتد ہیں، وہ مجتہد کہاں سے ہو گئے؟ یہ عجیب اصول ہے کہ پہلی خلافت کے خلاف جو اٹھ کھڑا ہو وہ مرتد، دوسرے کے خلاف مرتد، تیسرے کے خلاف مرتد، اور چوتھے کے خلاف جو اٹھ کھڑا ہو مجتہد. یہ کیسا اشتہار ہے؟ کہاں کا اشتہار ہے؟ تو بس عزیزو، صحیح معنوں میں اگر الیکٹڈ جمہوری عوامی رائے سے حکومت اگر کوئی قائم ہوئی ہے اسلام میں، وہ تو علی کی ہے، علی کی ہے، علی کے غیر کی نہیں. اور پھر علی جس کے لیے نفس بھی ہو، غدیر کی نفس بھی ہو، من کن تو مولا ہو فاض علی مولا، انکار کر دے کوئی حدیث سے، انکار کر دے. آج ہی بڑا شور ہے اس حجۃ الوداع کے خطبے کا، پورا خطبہ یاد رہتا ہے، ایک ٹکڑا ہی یاد نہیں رہتا، پورا خطبہ یاد رہتا ہے. تو عزیزان گرامی، کسی بھی اعتبار سے علی کا دشمن مسلمان نہیں ہو سکتا، علی کا مخالف مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا. شاید کوئی وجہ ہوگی جو اصول دین کو، عدل پہ تو گفتگو ہو چکی، تین ہی اصول معین ہوئے، توحید، نبوت اور قیامت، نہ عدل نہ خلافت و امامت، نہ امامت نہ خلافت، اس لیے کہ خلافت کی چولیں سنبھالنا مشکل ہو رہی. جب خلافت اصول دین میں نہیں ہے، خلافت جب اصول دین میں نہیں ہے تو کسی خلیفہ کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ کافر کیسے ہو جائے؟ اصول دین میں تو نہیں، اصول دین کا تو انکار نہیں کر رہا ہے کوئی، اس لحاظ سے بھی کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. بس عزیزوں، اب آئیے آخری معنی. یہ وہی علی جو پہلی خلافت کا زمانہ ہے، اور اس میں صرف مالک بن نویرہ ہی نے مخالفت نہیں کی ہے، اور ان کا جینیون ریزن ہے، جینیون کاز ہے. وہ زکات صرف روک رہے ہیں، دینے سے انکار نہیں کر رہے. لیکن قبائل مرتد بھی ہوئے ہیں، مرتد بھی ہوئے ہیں، بہت سارے قبائل مرتد ہوئے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات اور کہوں گا، اس پہ ذرا غور کریں. یہ مرتد ہونے والے ہیں کون؟ کیا پہلے سے مرتد تھے؟ نہیں، پہلے سے تو مرتد نہیں ہوں گے، پہلے تو مسلمان ہوں گے. تو کب مسلمان ہوئے؟ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی مرتد ہوئے، تو رسول کے زمانے میں مسلمان ہوئے، رسول کے زمانے میں مسلمان ہوئے، رسول کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو رسول کی زیارت بھی کی ہوگی، رسول کا دیدار بھی کیا ہوگا. پھر ان کے لیے وہ لیبل بھی ضرور چسپاں ہوتا ہوگا جسے صحابیت کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ صحابہ بھی ہوں گے، رسول کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اور اب رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی مرتد ہو گئے. خود مالک بن نویرہ کو لے لیں، یا تو انہیں مسلمان صحابی مانے یا مرتد مانے. اور اگر دونوں کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صحابی مرتد ہو سکتا ہے. اگر مالک بن نویرہ کی صحابیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، خلیفہ دوم نے بھی انکار نہیں کیا، خلیفہ اول نے بھی انکار نہیں کیا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ صحابی تھے. میرے آٹھویں امام سے مامون رشید نے سوال کیا، مولا ایک سوال کا جواب دیجیے. اچھا کیا ہے؟ کہا بتائیے، آل محمد کی مبتت کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اب اپنا ایمان ہے نا، اور قرآن کی آیت ہے، آل محمد کی مبتت کو کیوں واجب کیا گیا؟ کہا مجھ سے یہ سوال نہ کر. کہ نہیں، جواب دینا ہوگا. کہا جواب نہیں سن سکے گا؟ کہ نہیں، جواب دینا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کو یقین تھا کہ آل محمد کبھی دین سے مرتد نہیں ہوں گے، آل محمد کبھی مرتد نہیں ہوں گے. آل محمد اگر مرتد نہیں ہوں گے تو ان سے مبتت رکھنے والے، ان سے مبتت رکھنے والے کیسے مرتد ہو سکتے؟ تو بس صحابہ اور اہل بیت میں یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ صحابی مرتد ہو سکتا ہے. اب ایک اور اہم خطبہ جو رہ گیا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے. بہت سے قبائل کھڑے ہو گئے ہیں، ارتدادی زلزلے آ رہے ہیں. کیا یہ علی کے لیے گولڈن اپرچونیٹی نہیں تھی کہ علی بھی اٹھ کھڑے ہوتے؟ علی کے لیے گولڈن چانس نہیں تھا کہ علی اٹھ کھڑے ہوتے؟ لیکن کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی، آپس میں چلتی، مسلمان مسلمان سے لڑتا. صرف صفین و جمل نہیں، بلکہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمان مسلمان سے ٹکراتے، اور دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے، دو گروہوں میں. اور یہ سارا الزام علی پر آتا. آج کا مورخ علی پر الزام ہے، علی حقدار ہے، علی غدیر میں مولا بن چکا ہے، حقدار ہے. اور جو حقدار ہوتا ہے یا اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا جو اسپائر کرتا ہے، اسے تو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے. وہ تو دشمن سے بھی مفاہمت کر لیتا ہے، وہ تو مخالفین سے بھی گٹھ جوڑ کر لیتا ہے. یہ علی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب پیشکش کر چکے ہیں، کہا نہیں چاچا، نہیں، وقت مناسب نہیں ہے، نہیں. بیعت کرنے کو تیار ہیں، کہا نہیں چاچا، جو کچھ ہوا ہونے دے، اس وقت میں طلب امارت نہیں کروں گا. ایسے میں ابو سفیان جو فیصلے ہوئے اس وقت وہ مدینے میں نہیں تھا، یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ نہیں تھا. اگر وہ ہوتا مدینے میں تو تاریخ اسلام کچھ اور ہوتی، پھر بنو امیہ میں تیسری ہی خلافت نہ جاتی، شاید پہلی خلافت چلی گئی ہو. وہ نہیں تھا مدینے میں، شام میں تھا تجارت کے غرض سے. وہ آیا اور سن کر حیران رہ گیا، اسے بھی اچھمبا ہوا، وہ بھی پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا علی کے ہوتے ہوئے. اور دیکھا کہ اسے فیصلہ تو ہو گیا اور بنو امیہ کو کچھ نہیں ملا، تو آیا سیدھا علی کے دروازے پر. یا علی تم خاموش ہو گئے، تمہارے ہوتے ہوئے اس قبیلے میں، میں لفظ نہیں ادا کروں گا، اس قبیلے میں حکومت چلی گئی جو ناقابل برداشت ہے. ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں اور مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا. پیشکش دیکھیے، فتح مکہ کے دن ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، لیکن اب بھی کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے. اور علی یہ نہیں کہتے کہ نہیں تو کمزور ہو چکا ہے، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں. علی جانتے ہیں کتنا طاقتور ہے بھائی، 10,000 سے زیادہ کا لشکر جو مسلمانوں کا مکے میں آیا، اس سے دیکھ کر کہ یہ پورا مکہ اچانک کیا راتوں رات بدل گیا، راتوں رات کوئی عقیدہ بدل دیتا ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، دل نہیں بدلا ہے. دل میں وہی کفر ہے. اسی لیے میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، واللہ ما اسلم، فتح مکہ کے موقع پر، خدا کی قسم یہ اسلام نہیں لائے، ولکن استسلم، انہوں نے اسلام ظاہر کیا. اسلام لانا اور ہے، اسلام ظاہر کرنا اور ہے. دیکھیے آج بھی قادیانیوں کو بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے نا، وہ نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو نہیں سمجھنا چاہیے انہیں مسلمان، لیکن وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں نا. تو میرا مولا کہتا ہے، واللہ ما اسلم، خدا کی قسم یہ اسلام نہیں لائے، ولکن استسلم، بلکہ انہوں نے اسلام ظاہر کیا. وہ اسر الکفر، اور کفر کو چھپا لیا، کفر کو چھپا لیا اور اسلام ظاہر کیا. اسی کو قرآن کی زبان میں منافقت کہتے ہیں. واسر الکفر، اسلام ظاہر کیا، کفر چھپا لیا. فلما وجدوا علیہ آوانا فأظهروه، اب جب ان کو مددگار مل گئے، اب جب ان کو حمایتی مل گیا، اس دن کمزور پڑ گئے تھے تو اسلام ظاہر کر دیا، آج انہیں مددگار مل گئے ہیں تو انہوں نے پھر کفر ظاہر کر دیا ہے. تو عزیزو، ایک پردہ ہے جو کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. لیکن میں بات کرتا ابو سفیان پیشکش کر رہا ہے، کوفے کی گلیوں کو پیادوں اور مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا. کون ہے ابو سفیان؟ یزید کا دادا، امیر شام کا باپ. علی کو پیشکش، پہلی خلافت، کیا دل سے پیشکش کر رہا ہے؟ کیا علی کا ہمدرد ہے؟ کیا علی کو حقدار سمجھ کے پیشکش کر رہا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ علی نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا اسے اور کہا، ابو سفیان، تو میرا اور اسلام کا کب سے ہمدرد ہو گیا؟ کب سے ہمدرد ہو گیا ابو سفیان؟ میں تیرے زمانہ کفر سے بھی واقف ہوں اور زمانہ اسلام سے بھی. اور اس منزل پر جو خطبہ دیا وہ قابل غور ہے. دیکھیے، علی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہا ہے، حقدار سمجھ رہا ہے. علی نے بیعت نہیں کر لی ہے، علی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، علی کے گلے میں رسی بندھی ہے. فاطمہ زہرا کا حق چھنا ہے، پہلو زخمی ہوا ہے، یہ سب مظالم ہوئے ہیں. علی دل برداشتہ ہونا چاہیے نا، دل گرفتہ ہونا چاہیے نا، اور پیشکش بھی ہو رہی ہے، بدلہ لینے کا بھی تو اچھا وقت ہے. ایک مرتبہ دیکھیں اس موقع پہ ذرا غور کیجیے کہ آپ کا مولا کتنا عظیم انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور اب اسے پیشکش کی جا رہی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، ساری حکومت کی مخالف جماعتیں دائیں بائیں بازو کی سب ایک ہو جاتی ہیں نا حکومتوں کے خلاف، لیکن مرتبہ ابو سفیان کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھنے کے بعد ایک خطبہ دیا ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، ابتدائی خطبات میں سے ہے. ایوہ الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. اے لوگو، دیکھیے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا، بہت غور سے سنیے. شقوا امواج الفتن بسفن النجات. اے لوگو، نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر فتنہ و فساد کی موجوں کو چیرتے ہوئے ساحل مراد تک پہنچ جاؤ، ساحل نجات تک پہنچو. شکو امواج الفتن ہے، چیر دو فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو کر اس ساحل نجات تک پہنچ جاؤ. یعنی فتنہ و فساد نہ کرو، فتنہ و فساد بپا کرنے کی کوششیں نہ کرو. آج کیا ہو رہا ہے اس شہر میں، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، منتخب حکومتوں کے خلاف بھی فتنہ و فساد. کوئی دوسرے کی حکومت کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، ہر شخص چاہتا ہے فتنہ فتنہ فساد فتنہ فساد. کہاں رہی حب الوطنی. لیکن علی جو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، حقدار سمجھتا ہے اور اپنا حق کبھی سرنڈر نہیں کیا ہے. اشقوا امواج الفتن بسفن النجات، ہم کو برباد نہ کرو، ہم کو تہبالا نہ کرو، فتنہ و فساد بپا نہ کرو، نجات کی کشتیوں میں سوار ہو جاؤ. بزعو تیجان المفاخرہ، فخر و مباحت کے تاج اتار کر پھینک دو، فخر و مباحت کے تاج اتار کر پھینک دو. شکو امواج الفتن بسفن النجات وارجو عن طریق المنافرہ، منافرت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو، نفرتوں کی سیاست نہ کرو، نفرتوں کی سیاست نہ کرو. آج نفرتوں ہی کی سیاست ہوتی ہے نا، آج نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں، کبھی قومیت کبھی صوبائیت کبھی فرقہ واریت. لیکن میرا مولا پہلے دن کہہ رہا ہے ارجو عن طریق المنافرہ، منافرت کی راہوں سے اپنے رخ پھیر لو. وضعو تیجان المفاخرہ، فخر و مباحت کے تاج اتار کر پھینک دو. کیسا فخر، کیسا غرور، مت کرو فخر و مباحت، مت کرو تکبر، مت کرو نفرتوں کی سیاست، مت کرو فتنہ و فساد، مت کرو ہم کو تہبالا. اور اس کے بعد کتنا قیمتی جملہ کہا، افلح من نہض بجناحن اب استسلم فاراح. کامیاب وہ ہے، کامیاب ہمیشہ وہ ہوگا جو اٹھے تو پروبال کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اٹھے، یا پھر خاموش ہو کے خلق خدا کو بدامنی سے بچا لے. دیکھیے کتنا ذرعی اصول دیا، کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پرو بال کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، ورنہ پھر خاموش ہو کر خلق خدا کو بدامنی سے بچا لے. افلاح، پھر سنیے، افلاح کامیاب ہے من نہض بجناحن جو اٹھے تو پرو بال کے ساتھ اب استسلم فاراح، یا پھر خلق خدا کو بدامنی سے بچا لے. کہتے ہیں میرے لیے ممکن مشکل.
مجتنی ثمرت لغیر وقت نہیں نہ کا ذر بغیر عرض ہے. اس وقت طلب عمارت کرنا, طلب عمارت کرنا اس وقت ایسا ہے جیسے کوئی کسی غیر کی زمین میں کاشت کرے, غیر کی زمین میں نہ وقت پر پانی دے سکے, نہ فصل کی حفاظت کر سکے, نہ اس سے کوئی ثمر حاصل کر سکے. تو طلب عمارت کیوں کرو؟ اور پھر ایک عجیب جملہ قالی نے, افئن اقل یقول حرس علی الملک, اگر میں کچھ کہتا ہوں زبان کھولتا ہوں تو کہتے اقتدار کی حوث ہے, حکومت چاہیے, عہدہ چاہیے, منصب چاہیے. افئن اقل یقول حرس علی الملک وَإِنْ أَسْكُتُ يَقُولُ جَزَاءً مِنَ الْمَوْتِ, اور خاموش ہوتا ہوں تو کہتے موت سے ڈر گیا. کچھ کہوں تو یہ الزام کہ اقتدار کی حوث ہے, اور خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گیا ہے, موت سے ڈر رہا ہے. ہائے ہاتھ بادل لتایا واللتی, ہائے میرے یہ زمازی کے سارے نشیب و فراز دیکھ لینے کے بعد, میری تمام مارکہ آرائیاں دیکھ لینے کے بعد, واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے, اتنا مانوس ہے جتنا بچہ شیر مادر سے مانوس نہیں ہوتا, اتنا مانوس ہے, موت سے نہیں ڈر سکتا. لیکن میری خاموشی کا سبب کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم, میرے سینے میں وہ علم موجے مار رہا ہے, علم وہ علم موجے مار رہا ہے کہ لو بہت بہی لا استربتم استراب الارشیت فی الطویل بیدا, میں اس علم کو ظاہر کر دوں تو تم اس طرح سے تڑپنے لگو گے جیسے گہرے کنوؤں میں رسیاں کام, رسیاں کام. بس عزیزو میں نے گفتگو ختم کی. یہ دیکھیے, یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے. تو یہاں سے دیکھیں حزب اختلاف کے قائدین کا کیا کردار ہونا چاہیے, یلی نے بتایا, یلی نے بتایا. حزب اختلاف میں رہو تو کیا کردار ہو, اور حزب اقتدار میں ہو تو کس طرح سے عدل نافذ کرو. یلی ہے جو سراپا عدل ہے, جو سراپا عدل ہے, جو عدل کرتا رہا ہے, جو عدل کی تلقین کرتا رہا ہے, جو عدل کا حکم دیتا رہا ہے. عدل کرنا صرف حاکم وقت ہی کا کام نہیں ہے, ہر شخص کا کام ہے, ہر باپ کا کام ہے, ہر شوہر کا کام ہے. اور دیکھیے عدل سب کے لیے. آ گئی تھی ایک بات جس دن پہلے دن گفتگو ہوئی, آج اس کا ٹچ دے دوں. مرد کو اجازت ہے نا چار شادیوں کی, ہر مرد کو, لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدن, اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی پہ قناعت کرنا, ایک ہی پہ قناعت کرنا. تو آپ نے دیکھا ہر شخص کے لیے عدل ضروری ہے. جب پتا چلا گھر میں بھی عدل کرنا ضروری ہے, ایک سے زیادہ ازواج ہو تو اس میں بھی عدل کرنا ضروری ہے, اولاد کے ساتھ بھی عدل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی کاروبار چلا رہے ہیں تو ملازمین کے ساتھ بھی عدل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی کو اپنا چہیتا بنا لیا جائے, کسی کو مخبر بنا لیا جائے اپنا, کسی کو خوب نوازا جائے اور کسی کی محنت کو نظر انداز کیا جائے. ترقیاں دینی ہیں تو عادل ہو, انصاف ہو. ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہو, اسکول چلا رہے ہو, داخلے دینے ہیں میرٹس پر, عادل ہو, عادل ہو. یہ نہیں کہ سفارش حقدار کو محروم کر دو. ایک ایک بات کی گرفت ہوگی. کسی ادارے کو چلا رہے ہو, ارے یہاں آپ کا مطلق تو وہ ہے جہاں مسجد کے پیش نماز کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے، غیر عادل کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اپنی زندگیوں سے عدل کو کتنا نظر انداز کر رہے ہیں، کتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہم بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن عدل کے پہلو سے یکسر غافل ہیں، عدل جہاں ہوگا وہاں جنبداری نہیں ہوگی، وہاں سفارش نہیں ہوگی، وہاں تعصب نہیں برتا جائے گا، وہاں کسی نا اہل کو اہل پر فوقیت نہیں دی بلکہ حقدار کو اس کا مقام ملے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارے یہ سارے دعوے یہ سارا سب فضول ہے، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اندر تو عدل کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں تو عدل کر سکتے ہیں، اپنے کاموں میں تو عدل کر سکتے ہیں، اگر ہم عدل کرنے لگ جائیں تو پھر ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. آئیے بس اسی بات پر گفتگو ختم کروں، دعا کریں بارگاہ رب العزت میں کہ خدا ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے اداروں میں بھی، ہم جہاں جہاں کاروبار کر رہے ہیں ہر جگہ ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا پروردگار. جو اس ملک میں، اس شہر میں خونریزی ہو رہی ہے، میرے معبود اسے روک پروردگار، اس قتل و غارت گری کا خاتمہ کر دے، جس ملک میں امن قائم کر، جس ملک میں عادل حکمران کو مسلط کر، اس میں سر کا سر عادل پروردگار. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرنا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا پروردگار. مقامات مقدسہ کی حفاظت، زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو اس کے انصار راہ